بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جولائی 2006 مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں تیسرا خطاب فرمایا، جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ اول.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النازعات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الفاتر، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا كما ورد في سوره الكهف، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المجاهد من جاهد نفسه. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سئل ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فقال ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حقیقت اور مراحل اور مراتب اور شرائط جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہماری آج تیسری گفتگو ہے. یہ ہفتے وار گفتگو کے ضمن میں ایک ضرورت پیش آتی ہے کہ پہلی بات جو ہو چکی ہے اس کا بھی ایک خلاصہ پھر ذہن میں تازہ کر دیا جائے، تاکہ اب ہم جس مرحلے پر ہیں اسے آپ صحیح جگہ پلیس کر سکیں. پہلی گفتگو میں جہاد کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم نے سمجھی. سب سے بڑی اور بنیادی یہ کہ ہم نے جہاد کو جنگ قرار دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی، اور جنگ فرض کفایہ ہے، لہذا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہمارے تصور دین میں وہ پسے پشت چلا گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک برنر پر چلا گیا. اور تیسری سب سے زیادہ خوفناک غلطی یہ ہوئی، کوئی مسلمان بادشاہ ظالم ہو، جابر ہو، بدماش ہو، زانی ہو، شرابی ہو، نہ خود دین پر قائم ہو نہ دین کو قائم کرتا ہو، وہ اگر صرف ہوا سے ملک گیری کے لیے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کرے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے. چنانچہ جو میں نے جہاد اور قتال کا فرق بیان کیا تھا، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے. جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. اس کے ضمن میں ایک حدیث میں آج آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال. رواہ ابو داود رحمہ اللہ. یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جہاد اس دن سے جاری ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ شروع نہیں ہوا، وہ تو 15 برس کے بعد ہوا ہے، لیکن جہاد کا لفظ استعمال ہوا، الجہاد و ماذن منذ بعثنی اللہ، جیسے ہی اللہ نے مجھے مبعوث کیا جہاد شروع ہو گیا. اب یہ جاری رہے گا، اور آخری جہاد قتال، جبکہ دجال کے خلاف جو ہے میری امت کا آخری حصہ جنگ کرے. تو جہاد اور قتال یہ دونوں لفظ اس حدیث میں آ گئے. دوسری گفتگو میں ہم نے لغوی بحث کی. جہاد بنا ہے جہد سے، جہد کے معنی کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ. جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، کشاکش. قتال بنا ہے قتل سے، اور اس قتل کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کا لفظ جب بنتا ہے قتال، تو قتل دو طرفہ ہو جاتا ہے. یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے، یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ. تو یہ لغوی معنی ہو گئے. پھر میں نے عرض کیا ایک جہاد وہ ہے جو یونیورسل ہے، ہر لیونگ بینگ جو ہے، زی حیات، جو بھی ہستی ہے، ایک امیبا ہو، ون سیلولر، یا انسان ہو، ہومو سیپینس، یہ سب کے سب جہاد زندگی یا جہاد زندگانی میں مصروف ہیں. اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں مقابلہ ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا نفس، اور سروائیول آف دی فٹسٹ، محنت کرنی پڑتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، مفادات ٹکراتے ہیں. یہ جہاد ہے، سب کر رہے ہیں، مسلم بھی کریں گے، غیر مسلم بھی کریں گے. البتہ جب مسلمان کرتا ہے اور وہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے، تو یہ در حقیقت اس کا جہاد جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے. اب میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جو تاجر سچا ہے اور امانت دار ہے، اسے معیت حاصل ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، اور شہداء کی، یعنی شہادت سے بھی اونچا رتبہ ہو گیا، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ان کی اس کی جو ہے معیت ہو جائے گی. تو یہ تو ایک جہاد ہوا پہلا، جس میں کہ ہر لیونگ بینگ جو ہے مصروف ہے. دوسرا جہاد ہے ہیومن لیول پر، سب سے بنیادی جہاد، جہاد فی سبیل الحقوق، اپنے حقوق حاصل کرنے کے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، سیلف ڈیٹرمنیشن حاصل کرنے کے لیے، حریت حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق ہیں جو غاصب کو ڈکٹیٹر بیٹھ گیا ہے، سارے حقوق جو ہیں اس نے غصب کر لیے ہیں، ان کے خلاف جدوجہد، جہاد. اب یہ بھی سب کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہندوؤں نے بھی کیا انگریز کے خلاف، مسلمانوں نے بھی کیا. اسی طریقے سے فار ایسٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں نے بھی کیا، ولندیزیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں اور بھی جو تھے انہوں نے بھی کیا. جنوبی افریقہ کے جو کرسچن ممالک ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا، آزادی حاصل کی. تو یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جسے غلط اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا جاتا ہے. یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جائز ہے، اور اس میں بھی جو جان دے گا وہ ایک شہادت کا ایک رتبہ حاصل کرے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا. اس کی سب سے بڑی دلیل حضور نے فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، اچھا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، یہ لو بٹوا ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پین لے لو، میری جان بخشی کرو. اور ایک یہ کہ آپ رزسٹ کرتے، اس رزسٹنس میں جبکہ آپ نے مال کو بچانے کے لیے آپ نے رزسٹنس کی ہے، اگر آپ مارے جائیں تو یہ بھی شہادت ہے. اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا تیسرا لیول، وہ ہے کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد. جیسے نظریہ مارکسزم، ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، داس کیپیٹال ایک کتاب، مشہور کتاب ہے. اقبال نے کہا نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب. وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن صاحب کتاب تھا، کتاب اس کی بغل میں تھی، بڑی زوردار کتاب تھی جس نے ہلا کر رکھ دیا نوع انسانی، جس نے پوزیس کیا بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو. اس نظریے کی بنیاد پر نظام قائم ہوا، وہ کمیونزم. تو نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، یہ ہیومن لیول پر ہائیسٹ لیول کا جہاد، کسی میں اب آئے گا فی سبیل اللہ جہاد. اس میں یہ کہ اللہ پر یقین اور ایمان، اس کا جہاد اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا جہاد. ایمان ہمارا نظریہ ہے، ہمارا فلسفہ ہے، ہماری بنیاد ہے، اور اسلام کا نظام دین حق یہ اس نظریے کے اوپر مبنی نظام ہے. تو اس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ اس جہاد کے تین لیول ہیں بڑے، اور آج آپ کے سامنے پہلے لیول پر بات ہونی ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر لیول کے تین سب لیولز ہیں. تین کو تین سے ضرب دیں گے تو نو لیولز بن جائے گا. آٹھ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوں گے اور نواں قتال فی سبیل اللہ ہوں گے. وہ تین کیا ہے اصولی طور پر سمجھ لیجئے، جو نظریہ آپ نے اختیار کیا ہے پہلے عملاً اس پر خود آپ کاربر ہو، ورنہ تو آپ منافق ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، خود اس نظریے پر عمل نہیں کرتے. نمبر دو ہوگا اس نظریے کو پھیلائیں، عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، دعوت دیں لوگوں کو اس نظریے کو قبول کریں. اور تیسرا یہ کہ پھر اس نظریے کی بنیاد پر جو نظام ہے اسے قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہ تین ہیں مین لیول، اور ہر لیول پر تین جو سب لیولز ہیں. تو آج پہلے لیول پر گفتگو ہے. آپ نے اگر نظریہ واقعی پر اختیار کر لیا، کیا میرا خالق مالک رب آقا اللہ ہے، میری یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول جو آتے رہے ہیں وہ اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، یہ نظریہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، آقا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں. گویا کہ اب اطاعت کرنی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، یہ پہلی منزل ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور خود مجاہد فی سبیل اللہ بنے پھرتے ہیں تو آپ سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. پہلے تو اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے. اچھا، اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا جہاد ہوگا آپ کے اپنے نفس کے خلاف، یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں اڈ یا لیبیڈو، یہ فرائیڈ کی اصطلاحات، یعنی ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، زبان چٹخارا مانگتی ہے، اب جنسی جذبہ ہے وہ اپنی تسکین چاہتا ہے، کوئی چھت بھی ہونی چاہیے، یہ تمام جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں یہ اندھے بہرے ہیں، یہ اپنی گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، بھوک یہ چاہتی ہے مجھے ختم کیا جائے، مجھے کچھ کھانے کو ملے. اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے. جنسی جذبہ جب بھڑک جاتا ہے تو وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اس سے اسے کوئی بحث نہیں کہ حرام کے راستے سے یا حلال کے راستے، جائز سے یا ناجائز. یہ چونکہ جو ہے نفس اندھا بہرا ہے، جب تک اس کو آپ دبائیں گے نہیں آپ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ پہلا جہاد یہ ہے. میں نے اس لیے سورہ نازعات کی آیات آپ کو سنائی، فاما من طغى وعصر الحياة الدنيا، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیا، یہی کا عیش، یہی کی آسائشیں، یہی کا مال، یہی کی دولت، یہی کا اقتدار، یہ ہمارا مطلوب مقصود بن جائے. فإن الجحیم هي المأوى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور وہ کہ جو ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جواب یہی کرنی ہے، آئی ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، ڈرتا رہا، لرزا اترسا رہا، اور اپنے نفس کو روکے رکھا اس نے اپنی خواہشات سے. نفس کی خواہشات جو ہیں اس کی لگام کھینچ کر رکھیں. گھوڑے کی لگام کھینچ کر نہیں رکھیں گے تو وہ سرکش ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو کسی کھائی میں جو ہے پٹک دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ سوار وہی ہے جو گھوڑے کو قابو میں رکھے. یہ نفس ہمارا گھوڑا ہے، اور ہماری خودی یا ہمارا قلب یا ہماری روح اس کی سوار ہے. اب یہ کشاکش ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. سرکاری ملازم ہے, اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے, اندر سے کوئی شے کہہ رہی ہے, نفس کہہ رہا ہے لے لو, سبھی لیتے ہیں. پھر بڑے پرابلم ہے, بچے کی فیس نہیں دی جا چکی ہے, مکان کا کرایہ نہیں دیا جا سکا ہے, ایکسیپٹ. اندر ہی سے کوئی شے کہے گی, وہ دل ہے, ضمیر ہے, روح ہے, نہیں 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 یہ حرام ہو گئی. نہیں کشاکش, رسا کش. اب آپ نے فیصلہ لیا نفس کے حق میں تو آپ نفس کے غلام ہو گئے, اور اگر آپ نے نفس کے خلاف فیصلہ دیا تو اب آپ مومن ہیں. اللہ کے ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کیا. یہ نفس جو ہے بہت منہ زور گھوڑا ہے, بہت منہ زور. اس کے جو دعائیات ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں, جو اس کے موٹیوز ہیں, بہت پوٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ انہیں کی بنیاد پر تو حیات ہے. اگر یہ موٹیوز نہ ہو تو زندگی کیسے چلے گی؟ جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی حفاظت, اور ایک ہے اپنے نسل کی حفاظت. جنسی جذبہ کس لیے؟ اگر یہ نہ ہو تو کون شادیاں کرے اور کون ککیڑ پالے؟ اولاد کو پالنا کو آسان کام ہے, کہاں ایک پیٹ کا بھرنا, کہاں دس پیٹوں کو بھرنا. لیکن وہ جذبہ اس لیے ہے کہ بھائی شادی کرو, اولاد ہو, ایک جذبہ ہے. تو یہ سارے انسٹنکٹس جو ہیں یہ باطل نہیں ہے, یہ جائز ہے. اور قرآن حدیث میں بھی کہتے ہیں وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, بس فرق یہ ہے کہ جائز سے پورا کرو, تقاضا ناجائز سے نہیں. چنانچہ جو رہبانیت کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن, نفس کشی, نفس کو کچل دینا, یہ اسلام میں جائز نہیں. یہ میرا نفس بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس, اس کا حق بھی مجھے ادا کرنا. یہ رات کا آرام چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ آرام فراہم کرنا ہے, کھانے کو مانگتا ہے تو اسے کھانے کو دینا ہے, جن سے تقاضا ہے اسے پورا کرنا, جائز سے ناجائز سے نہیں, حلال سے حرام سے نہیں. اس اعتبار سے یہ کشاکش ہر شخص محسوس کرتا ہے. یہ ہے پہلا جہاد. یہ منزل اگر سر نہ ہو اور آپ مرے پھرتے ہو مجاہد فی سبیل اللہ اور داعی فی سبیل اللہ اور مبلغ فی سبیل اللہ, یہ چیز جو ہے یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے, منافقت. اسی لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی. حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس, اصل مجاہد تو ہوئے جب نفس کے خلاف جہاد کرے. نفس کو آپ بھولے ہوئے اور جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں سے, اندر اللہ کا دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسے آپ نے لگام دی نہیں ہے, وہ آپ سے جو چاہتا کروا لیتا ہے. المجاہد من جاہد نفس. اور ایک اور حدیث میں فرمایا, آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب سنیے, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, یاد رکھو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی, یہی تو نظریہ ہے تمہارا. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اس کو یاد رکھو اور اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھو. نفس کو کچلنا نہیں. میں نے ابھی بتایا انگریزی میں یہ دو اصطلاحات جو بڑی اہم ہیں, سیلف اینیہیلیشن, یہ راہبوں کا, رہبانیت کا طریقہ ہے, اسلام نے اس کو رد کر دیا. نہیں, یہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس, یہ گھوڑا ہے, اسے استعمال کرو, صحیح طریقے پر استعمال کرو. گھوڑے کو باندھتے تو نہیں, گھوڑے کو سداتے ہیں, گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں, گھوڑے سے کام لیتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے متوازن تعلیم ممکن نہیں ہے, ورنہ تو نفس کے خلاف, نفس کے خلاف, نفس کے خلاف. نہیں بھائی, اس نفس کا بھی تم پر حق, وَإِنَّ لِنَفْسِ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پر تمہارے نفس کا بھی ایک حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت درویش ولشن صاحب تھے, بہت درویش, بہت درویش, زاہد عابد, ساری رات کھڑے رہتے تھے نفل نماز میں, اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ آنے جانے والوں سے کوئی سروکار، نہ دوستوں سے کوئی سروکار، حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب فرما لیا، یا عبداللہ اول ابو اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے کہ اطلاع پہنچی تمہارے بارے میں کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اس کے حضور ایسا تو ہے، فرمایا لا تفل، ہر جس بات ایسا کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آئے ان کا بھی تم پر حق ہے. لیکن اس نفس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول، سیلف اینیہیلیشن ورسز سیلف کنٹرول. لیکن یہ کہ یہ جس قدر منہ زور گھوڑا ہے، اس کے بارے میں مولانا روم نے بہت صحیح تعبیر کی ہے، بڑا پیارا شعر ہے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورعون نیراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا میں سلی ملک و مصر، یا مصر کی حکومت میرے اختیار میں نہیں ہے، وہاد الانہار و تلوی من تحتی، یہ سارا جو اریگیشن سسٹم ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. اسی طرح میرا نفس کہتا ہے اس جسم کے اوپر میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں. یہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں نہیں جانتا خدا ودا کون ہے اور جائز ناجائز کس بلا کا نام ہے، میری مرضی پوری کرو، میری خواہش پوری کرو. نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، جسے پنجابی میں بھی مدد کہتے، مدد آ گئی، تو وہ عون لاؤ لشکر اس کا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلا، میں ہوں تمہارا آقا، سب سے بلند آقا، حاکم مطلق. میں درویش ہوں، میرے پاس فوج ووج نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل میرا نفس یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری مملکت ہے، میں اس میں کسی اور کی دخل اندازی گوارا نہیں کروں گا. تو پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد. اب اس کے ساتھ دو ذیلی جہاد اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے. شیطان ایک تو شخص عزازیل نامی جو جن تھا، بڑا عالم اور زاہد تھا، بہت اونچے مقام پر تھا، لیکن جب سجدے کا حکم دیا گیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں. قرآن کہتا ہے لوگوں جان لو تمہارا دشمن ہے، پہچانو اپنے دشمن کو. میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ فاطر کی، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو. اور بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہی گئی ہے، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو، تم نے تو اس کے ساتھ اشتراک کیا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں اس کو شریک کر رکھا ہے. کاروبار میں اگر سودی لین دین آ گیا تو شیطان تو شریک ہو گیا. تمہاری قانون سازی اللہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، شیطان شریک ہو گیا. تمہاری پارلیمنٹ پر شیطان کی حکمرانی. چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہاں پہ یہ شک نہ ہو کہ یہ ابلیس فرشتہ تھا، نہیں، اپنے علم اور زہد کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا، فرشتہ نہیں تھا. کانا من الجن، نے وہ جنوں میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں واضح کر دیا گیا. ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف اس نے سرتابی کی. ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے لوگو تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. تو ایک تو شخص ہے عزازیل نامی جن، اور اسے اللہ نے زندگی دے دی ہے قیامت تک کی، اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے، سبز باغ دکھائے، ہر طریقے سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوئی اختیار نہیں ہے. جو بھی انسان ہے وہ اپنے اختیار سے اس کو فالو کرتا ہے، لیکن اسے ٹیمپٹیشن کی کا اختیار دے دیا گیا، ترغیب، گناہ کی ترغیب، وسوسہ اندازی، جیسے کہ اس نفس میں پھونکے مارتا ہے، پھونکے مارتا ہے. حضور نے فرمایا کہ شیطان تھوتنی اپنی انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے اور پھونکے مارتا رہتا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھاگ جائے. پھر اس کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے، شیاطین جن، اور پھر اس کے پیروکار انسانوں میں سے وہ بھی ایجنٹ ہیں، وہ شیطنت میں جنات کے کام کرتے ہیں جو انسانوں میں سے اس کے مرید ہو گئے. تو ایک یہ طاقت ہے غیر مرئی، شیطان اور اس کی ضروریت یا اس کے جنات میں سے اس کے پیرو، یہ غیر مرئی نظر نہیں آتے. لیکن انسانوں میں سے بھی مرئی دیکھے جانے والے، انسان تو دیکھے جا سکتے ہیں نا، ان میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی کی تلقین کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، اس کا نام ثقافت رکھتے ہیں، اس کے لیے آرٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے وہ بے حیائی، میری بے حیائی. اس اعتبار سے ان کے خلاف جہاد، یہ اس فرسٹ لیول کا سب لیول ہوا. ایک اپنے نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف، اینیمل انسٹنکٹس کے خلاف، اڈ اور لبیڈو کے خلاف جہاد، اور پھر یہ شیطان لعین، اس کے جو جنات میں سے ایجنٹ ہے اور انسانوں میں سے ایجنٹ ہے، ان کے خلاف. اچھا تیسرا ہوتا ہے اس معاملے میں، کوئی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں رکھے، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل پریشرز. آپ حلال کی کمائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، وہ فلاں حاجی ہے، اتنے حج کیے ہیں، وہ بھی رشوت لیتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب رشوت لے رہے تھے تو انڈے اور پراٹھے کا ناشتہ ہو رہا تھا، اب سوکھی روٹی مشکل مل رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے دشمن ہوں گے. آپ شرعی پردہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پوری برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، یو ول بی آؤٹ کاسٹ، کوئی آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا، خطرہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کے لیے رشتے کہاں سے آئیں گے، کون پسند کرے گا؟ وہ داماد ہو جس گھر کا، وہ اس سے باہر بیٹھک میں بیٹھے اندر نہ جائے، اس کی محرم تو صرف اس کی بیوی ہے، اس کی بہنیں تو محرم نہیں ہیں، سالیاں جو ہیں وہ تو غیر نامحرم، اندر نہیں جا سکتے، ساس محرم ہے، وہ آئے بیٹھک میں ملے، بیوی آئے، نامحرم گھر میں نہیں جائے، کون اب اس کو پسند کرے گا آج کے دور میں؟ تو یہ سوشل پریشرز جو ہیں، یہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں غلط راستے پر، برائی کے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ہجوم کسی طرف جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کتنی سٹرگل کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے بڑا زور لگا کر آپ چند منٹ آگے جائیں، چند قدم، اور ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو دھکیل کے 20 قدم پیچھے لے جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہجوم کے سمت میں آپ بھی چل رہے ہو تو آپ کو شاید محنت بھی نہ کرنی پڑے، ہجوم خود ہی آپ کو دھکا دے کے لے جائے گا. تو یہ دو راستے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. دیکھو اگر زمانہ، ماحول، معاشرہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم اس کے ساتھ سازگاری کر لو، تصادم تو ختم ہو جائے گا، دی فرکشن ول بی اوور. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابن الوقت ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ باتوں نے سادت تو بعض زمانہ ستیس. اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو. یہ ہے اصحاب ہمت، اصحاب عظیمت کا راستہ. تو یہ تیسرا جہاد ہو گیا. کیا حاصل ہوا آج کی بات کا؟ نظریاتی جہاد میں سب سے پہلا جہاد خود ایمان کے تقاضوں کو عملاً اختیار کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس امارہ، آپ کے اینیمل انسٹنکٹس، آپ کی ڈیزائرز، سینشول ڈیزائرز، یہ آپ کے آڑے آئیں گے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، نفس کو خواہشات سے روک کر رکھنا، تھام کر. نمبر دو، اس نفس میں آ کے پھونکے مارتا ہے، آگ کو مشتعل کرتا ہے، جیسے آگ ذرا بجھ رہی ہو پھونک مارتے ہیں آپ تاکہ وہ پھر شعلہ اتر نکل آئے. یہ شیطان کرتا ہے. اور اس کے جو جنات میں سے غیر مرئی جو اس کے ایجنٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور انسانوں میں بھی، وہ جنوں سے بھی بڑھ کر شیطانوں کے مرید، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دم، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، جب تک انہیں پہچانیں گے نہیں ان کے خلاف تحفظ کیسے ہوگا؟ آپ معاشرے کے اندر بس رہ رہے ہیں بے پرواہی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ شیاطین جنوں انس کا آپ بڑا ترنے والا بن جائیں گے. نمبر تین، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول ہے، آپ کا معاشرہ ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے، اگر تو صحیح ہے تو کیا کہہ دیں؟ آپ کا دین پر چلنا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر معاشرہ برعکس جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، کشاکش ہوگی، کشاکشی ہوگی، مقابلہ ہوگا. اب دو باتیں اور نوٹ کر لیجیے اس کے بارے میں. اس جہاد کے لیے ہتھیار کون سا ہے؟ اس جہاد کے لیے ہتھیار قرآن، اور قرآن بھی اس معنی میں نہیں کہ صرف آپ نے سرسری ناظرہ پڑھ لیا، نہیں، اس کو سمجھ کر دماغ میں اتارو اور دل کی گہرائیوں میں راسخ کرو، پھر یہ تمہارے نفس کے خلاف بھی تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور شیطان کے خلاف بھی ہتھیار ہوگا. کیونکہ جتنا گہرا یقین اندر ہوگا ایمان والا، اتنا ہی در حقیقت نفس کو آپ قابو میں کر سکیں گے. جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا، اتنا ہی آپ شیطان سے لڑ سکیں گے. جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا، اتنا ہی آپ معاشرے سے کشاکش کر سکیں گے. اور اس ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کا ذریعہ وہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا. میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ اپنا علیحدہ موضوع ہے. اور سمجھ کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، نہیں، ترجمہ کبھی آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا. آپ غالب پہ شعر پڑھیں اور جھوم جائیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے، معلوم ہوگا کچھ بھی کیا ہے. یہ ترجمہ جو ہے انسپائر نہیں کرتا. عربی سیکھیں، اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں. یہ قرآن جب انسان کے اندر اترتا ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے، کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اترتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، باطن دو چیزیں ہیں، قلب و ذہن، دل و دماغ کی ہم کہتے ہیں، جب یہ قرآن اس میں اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، جہاں دیگر شبد، اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. جہاں تو دیگر شبد، جہاں دیگر شبد، جب آپ کے اندر انقلاب آ گیا تو پوری دنیا آپ کے لیے بدل گئی. اب آپ کا اینگل آف ویو ہی بالکل بدل گیا. پہلے زندگی سب سے عزیز تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں بڑھ کر عزیز ہو گئی. ویلیو اسٹرکچر چینج. پہلے دنیا میں جمع کرنے کی حوث تھی، اب آخرت میں جمع کرنے. بہت بڑا اللہ کا بینک کھلا ہوا، جمع کراؤ. اللہ کو قرضے ہنسنا دو. اللہ کا قرضے ہنسنا وہ ہے کہ جو ہزار گنا ہو جائے گا. وہاں سود جو ہے وہ سود اس دنیا والا نہیں ہے، 70 گنا، اس سے بھی زیادہ. اس اعتبار سے قرآن اچھا شیطان کے خلاف قرآن کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دو بڑی پیاری حدیثیں ہیں. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، جنات میں سے ایک فرشتہ بھی ہے لیکن ایک جن بھی، شیطان بھی آپ کے ساتھ لگا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اب یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا، تو صحابہ نے سوال کیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ہمت کی، جرات کی، جسارت کی جو پوچھ لیا، اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے، انہوں نے سوال کیا تو جواب ملا تھا. تو میں ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، میرا شیطان مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میرا شیطان میرے تابع. مسلم کہتے ہیں جو تابع ہو جائے. ایک حدیث آ گئی، دوسری حدیث سنیے. ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم، شیطان تو انسان کے وجود میں ایسے گردش کرتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون. کیوں؟ وہ دل میں ڈیرے لگا لیتا ہے، دل کے اندر پھونکے مارتا ہے، دل سے خون جا رہا ہے نا سارے، ایک ایک سیل تک جائے گا تبھی وہ سیل زندہ رہے گا. تو یہ دل میں جو پھونکے مارتا ہے اس سے اس کے اثرات پورے وجود میں جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اس کا علاج کیا ہوگا، وہ بھی ایسی چیز چاہیے جو پورے وجود میں اثرات کر جائے. تریاق بھی ایسا ہی ہوگا، زہر اگر ایسا ہے تو تریاق بھی ایسا ہوگا. چنانچہ وہ قرآن ہے جو انسان کے وجود میں صلاحیت کر جاتا ہے، اور شیطان کے جتنے اثرات ہیں جو انسانی وجود کے اندر ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑا پیارے اشعار ہیں یہ، پشتن ابلیس کار مشکل است. یہ ابلیس کو مار دینا، یہاں لفظ ابلیس جو ہے اس کے بجائے عام شیطان کا رکھ لیجیے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھتا ہے، کیسے مارے گی؟ اب دیکھیے کینسر ہے جو پورے وجود میں پھیل گیا، کیا کریں گے؟ کہاں کہاں آپریشن کریں گے؟ کہاں کہاں سے جنے نکالیں گے؟ نہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است، زان کے او گم اندر اعماق دل است، خوش طرح باشد مسلمانش کو نہیں، بہتر یہ اسے مسلمان کر لو، جیسے حضور نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. کشتہ شمشیر قرآنش کو نہیں، کوئی تلوار تو اس کام میں نہیں آئے گی، ہاں قرآن کی تلوار جو ہے اس سے وہ ابلیس جو ہے آپ کے اندر کا ابلیس، آپ کے وجود میں سراج کر جانے والا شیطان، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. مجھے یہ بہت اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ذرا ہماری گفتگو کچھ طویل ہو گئی. تو ایک بات واضح ہو گئی، نمبر ایک، سب سے بنیادی منزل میں تین منزلیں، خود ایمان کو عملاً زندگی میں اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جانا، حلال اور حرام کا پابند ہو جانا، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد، ابلیس اور اس کے جن و انس میں سے جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. اور اس کے لیے تلوار کون سی ہے؟ کشتہ شمشیر قرآنش کلی، شمشیر ایک ہی ہے وہ قرآن. میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی گفتگو میں کہ قرآن مجید میں جہاد کے لیے یا تو آتے ہیں اموال کے ذریعے جہاد، جانوں کے ذریعے جہاد، یا پھر ایک لفظ آتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی باتیں نہ سنیے، ان کی چکنی چپڑی باتیں جو ہے وہ آپ کو ورغلانے کے لیے ہیں، آپ ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے رہیے. بارہ سوا بارہ برس مکے میں قرآن سے جہاد ہوا، تلوار سے تو نہیں، قتل نہیں. قرآن کے ذریعے دیا. اس پر میرا کتاب کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم یہاں پہ شاید ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال ہے, جس کو جی چاہے گا وہ حاصل کر لے گا. جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ, آج بھی اس کے لیے ہمارے پاس پانچ محاذ ہیں جن پر ہمیں قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کے لیے دوسری چیز, کیا اس جہاد کے لیے جماعت کا ہونا لازمی ہے؟ اور جماعت سے مراد ہے سم و تعداد پر مبنی جماعت, ڈسپلن جماعت, ڈسپلن اوبے, فاسمعوا واطیعوا. اس کا جواب نفی میں ہے. کس جہاد کے لیے؟ اصل کام تو آپ کو خود کرنا ہوگا. آپ کے نفس کے خلاف میں جہاد نہیں کر سکتا, میرے نفس کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے, تو ہر شخص کو خود کرنا ہوگا. لہذا جماعت لازم نہیں. البتہ اگر جماعت ہو تو سہولت بہت ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین, جو لوگ بھی اس جہاد میں مصروف ہیں اپنے نفس کے خلاف, معاشرے کے خلاف, شیطان کے خلاف, اگر ان کے آپس میں کوئی بھائی چارہ ہو, کوئی ایسوسیشن ہو, وہ مل کر بیٹھتے ہوں, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, ایک دوسرے کی مثالوں سے حوصلہ پکڑے, بھائی ہمارے اس ساتھی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی, 25,000 تنخواہ لے رہا تھا, اب فلاں جگہ پر 7-8,000 میں کام کر رہا ہے, اس نے ہمت کی, میں بھی کر سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کبھی اگر ہمت جواب دینے لگے تو کونوا مع الصادقین, قرآن میں فرمایا گیا سورہ توبہ میں, صادقین کے ساتھ رہو, معیت حاصل کرو. اگرچہ سب و طاعت کی جماعت, اس کا میں ذکر کروں گا جب تیسرے لیول کی بات ہوگی. اس لیول پر, دی پرائمری لیول, اس کے اوپر کسی ایسے ڈسپلن جماعت لازم نہیں ہے. البتہ کوئی ہو اس طرح کا, ڈھیلا ڈھالا بھی نظم ہو, وہ بھی مفید ہوگا. کونوا مع الصادقین. اب آخری بات اس موضوع پر, یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا, آج پھر نوٹ کر دیجیے. افضل الجہاد کہا گیا, ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, افضل الجہاد. ایک اعلی الجہاد, سب سے اعلی بلند, وہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا, وہ تو نئی منزل پر جا کر آئے گا. تو افضل شے اور ہے, اعلی اور ہے. اگر ایک 9-story بلڈنگ ہے تو سب سے بلند کون سی ہے؟ نوی. سب سے اہم کون سی ہے؟ پہلی. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی نا. اہم ترین, افضل, وہ پہلا جہاد. لیکن بلند ترین, جہاں پر کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پہنچ کر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. افضل یہ, اعلی وہ, اور اس کی بھی تین سب لیولز, اس پر ہماری گفتگو اب مکمل ہوتی ہے. اصل میں یہ میں جہاد کے موضوع پر گفتگو کیوں کر رہا ہوں, دیکھیے صورتحال یہ ہے, ہمارا ملک بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے, یہ اپنے خاتمے کے بہت قریب جا چکا ہے. جو بھی مہلت مل رہی ہے اسے بہت غنیمت سمجھ کر جہاد کے ذریعے سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, جب تک کہ کمر نہ کس لیں گے کچھ لوگ اس جہاد کے لیے جس کی آج ہم نے پہلی منزل پڑھی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد اس کی سب سے بنیادی چیز. میں اس پر تقریر کر چکا ہوں 3 سال پہلے کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, اور میرا جواب ہے ہو چکی ہے. ہم نے پاکستان کا جو وجہ جواز تھا وہ گم کر دیا. کس لیے بنایا تھا؟ اسلام کے لیے, وہ آ رہے ہیں جی. تو واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ آپ کا نوجوان کہتا ہے کاہے کے لیے, وائی پاکستان؟ خامخواہ تم نے جو ہے لاکھوں آدمی مروا کے اور یہ لکیر کھینچ لی تو اس کی بات صحیح ہے. پاکستان ہیز نو جسٹیفیکیشن ود آؤٹ اسلام. دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کے خلاف بھی بہت بڑی تباہی آ رہی ہے. جو سیلاب آ رہا ہے جو 50 برس سے فلسطین کے اندر چل رہا تھا اب اس سے آگے بڑھ کر عراق میں آیا. اور یہ جان لیجیے یہ عراق کس لیے اس نے پتہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، ایک یہودیوں کا ایجنڈا اور ایک امریکہ کے مالیاتی مفادات، یہ دونوں گٹھ جوڑ ہیں ساتھ میں. یہودیوں کا ایجنڈا گریٹر اسرائیل بنانا تھا جس میں عراق بھی شامل ہے، چنانچہ وہ شیرون جو ہے جو پڑا ہوا ہے اس وقت بدہوش کوما کے اندر، اس نے صاف کہہ دیا تھا جب امریکہ کو فتح حاصل ہو گئی، صدام ختم ہو گیا اور عراق فتح ہو گیا، تو اس نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو. ہیز آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ اٹ. یہ ایکسٹینشن ہے اسرائیل کی. افغانستان میں کیا ہوا؟ ذرا سی ایک جھلک اسلامی نظام نے دکھائی تھی، ذرا سی، ابھی وہ کچھ پورا نظام نہیں تھا، لیکن شریعت کی حدود کچھ نافذ کیے گئے. جو ہمارے ہاں جو ہے وہ حدود آرڈیننس گالی بنا ہوا، لیکن آج تک کوئی حد نافذ نہیں ہوئی، برکت کا سوال ہی نہیں. وہاں چند ہاتھ کر گئے چوری ختم، کوئی ایک ہاتھ سنسار ہو گیا، زنا ختم، ڈاکہ ختم. ہمارے ہاں کے بڑے لبرل اور بڑے سیکولر فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال چند دن رہ کر آئے تھے، 10 دن کابل میں، اور آ کر انہوں نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں تقریر کی تھی کہ جو حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہ چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے. جاوید اقبال سیکولر ذہن کے آدمی، لبرل ذہن کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بھی مانا. وہ جو جھلک نظر آئی تھی 95% رقبے میں افغانستان میں مکمل امن و امان، اور ایک حکم آیا امیر المومنین ملا عمر کا اور افیون کی کاشت زیرو. اب آپ بلینز اور بلینز آف ڈالر انہیں دیجئے، لو بھائی پیسے لے لو، تم افیون کا افیون کاشت ہو رہی اور روز روز بڑھ رہی. وار لارڈز ہے، کرزئی کی تو حکومت جو ہے وہ میونسپیلٹی اس کو کہنا چاہیے، کہ ایک جو ہے جیسے میونسپلٹی ہوتی ہے تو صرف یہ کابل کے اندر تھا، وہ بھی اگر امریکی اس کے کمانڈوز ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن یہ طوفان جو مغرب سے آ رہا ہے، میں نے 16 ستمبر 2001 کو کہا تھا مشرف صاحب کے رو در رو، 9/11 جب ہو گیا تھا تو 5 دن کے بعد ایک میٹنگ، وہ اصل میں کر تو چکے تھے، اپنے آپ کو بیچ چکے تھے امریکہ کے ہاتھ، ہر چیز حاضر ہے، ایئرپورٹ حاضر ہے، فلا چیز حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے، آئیے استعمال کی. تو پھر انہوں نے اپنے آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے کچھ میٹنگز رکھی تھی لوگوں کے ساتھ. تو 16 یعنی 5 دن بعد 16 ستمبر 2001 صبح کے وقت میٹنگ تھی صحافیوں کے ساتھ، سپہر کو میٹنگ تھی علماء اور مشائخ کے ساتھ. میں نہ علماء میں سے نہ مشائخ میں سے، میں تو دین کا ایک اکبر خادم ہوں، لیکن پتہ نہیں کیسے مجھے بلا لیا. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اگر مدد کریں گے امریکہ کی تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، ہمارے جو یہ نیوکس ہیں ان کی حفاظت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، مالی امداد ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو اگرچہ سارے جو وہاں پر علماء تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے جب تک کہ طالبان کا اور اسامہ کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، سزا دینا اس خلاف ہے اصول کے، عدل و انصاف کے کچھ مسلمہ اصول ہیں. جب میری باری آئی اور آخری تھا میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ صدر صاحب بیٹھے تھے، بائیں ہاتھ کرسی کے ساتھ جڑا ہوا میں بیٹھا، اور گفتگو انہوں نے شروع کروائی تھی سب سے ایک دائرے کے اندر رائٹ ہینڈ سے، تو میں آ گیا لیفٹ وے آخری. میں نے کہا جناب صدر صاحب، اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کی تو یہ بغاوت ہوگی عدل و انصاف کے مسلم اصولوں سے، کوئی جرم ثابت نہیں اور سزا دی جا رہی، یہ بغاوت ہوگی غیرت اور حمیت سے. ایک حکومت کو ہم نے سپانسر کیا، سپورٹ کیا، مدد دی، اور اس کا ابھی تک سفیر ہمارا ملا ضعیف جو ہے وہ موجود بیٹھا ہوا تھا اس وقت، اسلام آباد میں، اور ایک دھمکی میں آپ پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. تو غیرت بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور تیسرے میں نے کہا یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف کہ غیر مسلم ملک کی مدد کی جائے ایک مسلمان ملک کے خلاف. اور جو آپ کہہ رہے ہیں فائدے، یہ فائدے عارضی ہیں، ہاں اس وقت تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ان قریب آپ کی باری بھی آئے گی. اس لیے کہ اس کے پیچھے اصل میں یہودی ہیں، اور یہودی سب سے زیادہ خطرناک پاکستان کو سمجھتا ہے. یہ 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل وار، جس میں اسرائیل کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، اس کا جشن منایا تھا پیرس میں جا کر. اس وقت کا وزیر اعظم بن گوریون، اس کی تقریر میں یہ تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو پاکستان سے. حالانکہ اس وقت تک پاکستان نیوکلیئر نہیں تھا. تو کیا یہودی برداشت کر سکتا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر رہے؟ یہ کوئی دن کی بات ہے، مہلت آپ کو مل رہی ہے. اور ایک دفعہ کہہ چکے صدر صاحب بھی، ہماری بھی باری آ سکتی ہے، یہ الفاظ انہوں نے کہے علماء کی کنونشن پر. یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو طوفان آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو جہاد کرنا ہوگا. وہ جہاد کریں گے کیسے جب تک کہ جہاد کا مفہوم معلوم نہ ہو؟ یہ کہیں جا کر کوئی عمارت گرا دینا یا کہیں اور کچھ کام کر دینا، اگرچہ 9/11 میں جو عمارت گری ہے وہ کسی مسلمان کا کام سرے سے ہے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، بکواس. یہ امریکیوں نے خود کیا، نیوکونز جو کہلاتے ہیں، ایونجلسٹ امریکی جو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، انہیں کہتے ہیں کرسچین زائنسٹ، اور یہودیوں کی جو خفیہ جو ہے انہوں نے یہ کام کرایا تاکہ جواز مل جائے فوری طور پر، اور امریکہ کی پبلک اوپینین راستے میں رکاوٹ نہ بنے کہ فوراً حملہ کر دیا جائے افغانستان. اس کے لیے جواز پیدا کیا. بہرحال یہ طوفان آ رہا ہے بڑے پیمانے پر پوری امت مسلمہ کے خلاف. اب امیڈیٹ تو ہٹ لسٹ پر ان کے شام ہے، اب جو شروع ہو گیا لبنان کے ساتھ دوبارہ جنگ کا معاملہ، شام ہے، ایران کو بھی رکھا ہوا ہے، سعودی عرب بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. اور پاکستان، اس کے خلاف مقدمہ پوری فائل تیار ہے. تم نے ساری دنیا کے اندر نیوکلیئر پروڈیفلیشن کا کام کیا، تمہارا ڈاکٹر عبدالقدیر ہے جو سب سے بڑا مجرم ہے جس نے سب جگہ پہنچایا. ان حالات میں اب کیا ہے علاج؟ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا. اس جہاد کی پہلی منزل جو میں نے بتائی ہے آج، ابھی تو مجھے آپ کو دو منزلیں اور بتانی. اور اگر ہم پاکستان میں، اللہ کرے کہ اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے گی، اور پھر ہم مغرب کے سیلاب کا مقابلہ کر سکیں. اللہ کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں. اور اللہ کی مدد کیسے آئے جبکہ ہماری جنگ ہے اللہ کے خلاف، ہماری ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. فاضلوا بحب من اللہ ورسولہ، کان کھول کر سن لو الٹیمیٹم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو یہ تو آئے گی اسی وقت جبکہ آپ اسلامی نظام قائم کر لیں. اس کے لیے در حقیقت یہ ساری گفتگو میں کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی صرف علمی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم نے روج القرآن کی دعوت شروع کی، انجمن قدام القرآن قائم کی، قرآن اکیڈمی قائم کی، قرآن کالج قائم کیا، تنظیم اسلامی قائم کی، تحریک خلافت کا اجرا کیا، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے یہاں اسلامی نظام لایا جائے، اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے بھی کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام دکھا کر ہم دنیا کو بجاوت دیں کہ آؤ دیکھو دس از اسلام. تمہارے آنکھوں میں لوگوں نے دھول جھونکی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو. بہرحال یہ ہے مقصد اس کا، اس کے لیے ذہناً آپ تیاری شروع کریں. اب آخری اعلان یہ ہے، ویسے تو کچھ اعلانات ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں. قرآن آڈیٹوریم متعلق بلاک میں ہونے والا درس قرآن حسب معمول پرسوں بروز اتوار مورخہ 16 جولائی بوقت 10 بجے ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس جو ہے اب میرے بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید دے رہے ہیں. سورہ انعام جو ہے وہاں پر زیر درس ہے, اور اگر میں اندازہ صحیح کر رہا ہوں تو 11واں رکوع اس کا اس دفعہ کا زیر درس آئے گا. تو پرسوں یہ اتوار کو صبح 10 بجے قرآن آڈیٹوریم میں. گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کو جو میری تقریریں یہاں ہوئی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر, اس کے خطابات کے آڈیو کیسٹ باہر سٹال پر موجود ہیں. جو حضرات آج ہی آئے ہوں اور انہوں نے پہلی 2 تقریریں نہیں سنی ہیں تو وہ تو خاص طور پر ضرور لے لیں تاکہ میری اگلی گفتگو بھی سمجھ سکیں. لیکن یہ کہ اگر اس کو آپ دوبارہ سنیں گے تو پھر باتیں زیادہ واضح ہوگی. یہ ایک دفعہ کی جو تقریر ہوتی ہے یہ تو آپ نے اس وقت سنی اور پھر ذہن سے نکل جاتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا کتابچہ بھی باہر سٹال پر موجود ہے. ایک اور میری کتاب نئی شائع ہوئی ہے, حزب اللہ کے اوصاف اور امیر و مامورین کا باہمی تعلق. جماعت اگر بنانی ہے, جو تیسری سٹیج پر جا کر مجھے بتانا ہے آپ کو کہ وہ جماعت جو ہے لازم ہے, اس کے کیا اصول ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا. آخری اعلان یہ کہ اگلا جو میرا جمعہ ہے وہ کراچی میں ہے, تو اگلا جمعہ یہاں شاید ڈاکٹر عارف رشید ہی پڑھائیں گے یا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جو امیر تنظیم اس وقت ہے آپ علاقے صحیح پڑھائیں. لیکن اس سے اگلے جمعے میں پھر میں انشاءاللہ تعالی جو دوسری منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ کی مین منزل, اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں, اس پر گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.